السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ جاری ہے اور چھٹے رکوع کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 سے. آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دعوت کے مرحلے کے حوالے سے یعنی دین کی دعوت کے مرحلے کے حوالے سے ایک اہم رہنمائی عطا فرمائی ہے. فرمایا کہ وَقُلْ لِعِبَادِي اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے فرما دیجئے يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بات وہ کہیں جو عمدہ ہو ان الشیطان ينزغ بینہم بے شک شیطان فساد ڈال دیتا ہے لوگوں کے درمیان ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا بے شک انسان کا کھلا دشمن ہے شیطان. جب انسان دین کی دعوت کا عمل اس میں مصروف ہو تو شیطان اس سے خوش نہیں ہو سکتا, وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اللہ کی بات معاشرے میں رائج ہو اور پھیلے, چنانچہ وہ دین کی دعوت دینے والوں کو طرح طرح سے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کا ایک حربہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب لوگ انسان کی یعنی بندہ مومن کی دعوت قبول نہیں کرتے اور کچھ اس پر لانتان بھی کرتے تو شیطان ایسے بندہ مومن کو جو کہ دین کی دعوت کا فریضہ انجام دے رہا ہو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ پلٹ کر کوئی جواب دے دے, یعنی کوئی برائی کا رویہ اختیار کرے. جبکہ دین کی تعلیم یہ ہے, قرآن کہتا ہے سورہ حامیم سجدہ میں آیت نمبر 34 میں کہ ادفع باللتی ہی احسن برائی کا جواب بھلائی سے دو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ پھر تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا. شیطان چاہتا ہے کہ تم بھی برائی کا جواب برائی سے دو تاکہ دین کی دعوت کا کام ہی ختم ہو جائے, رحمان چاہتا ہے کہ نہیں برائی کا جواب بھلائی سے دو تاکہ لوگوں کے دلوں کو جیتا جا سکے اور لوگوں کو دین کی طرف لانا آسان ہو. تو یہ بڑی قیمتی رہنمائی ہے. ہمیں بھی اگر آج کے دو چار جملے کہتے تو کوئی بڑی بات نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں کہا گیا اور کہنے سے آگے بڑھ کر پتھر بھی ان پر برسائے گئے مگر وہ صبر کیے رہے اور اللہ کی دعوت حق لوگوں تک پہنچاتے رہے. اللہ ہمیں بھی اس فریضے کو اسی خوش اسلوبی کے ساتھ کہ ہم برائی کا جواب بھلائی سے دینے والے ہوں, اللہ ہمیں دین کے اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں خوب جانتا ہے, وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے چاہے تو تمہیں رحمت کا مستحق بنائے. اور اے نبی آپ کو ہم نے ان پر نگران اور ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا, مراد ہے کہ پہنچانا سمجھانا بتانا آپ کا کام ہے, منوانا آپ کا کام نہیں ہے. اگر یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں دعوت حق کا قبول نہیں کرتی, یہ خود اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے اس طرز عمل کے جواب دے ہوں گے. میری اور آپ کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ دعوت کو پہنچانے کی کوشش کریں, حق کو پہنچانے کی کوشش کریں. اب جو جانتے بوجھتے قبول نہیں کرتا وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جواب دے ہے. فرمایا آگے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے ہر اس شخص کو, ہر اس ذات کو, ہر اس مخلوق کو جو آسمان و زمین میں ہے. فرمایا کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت بھی دی اور داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی. اس کے بعد بتایا گیا کہ مشرکین مکہ کے حوالے سے کہ تم جن کو اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو وہ تمہارا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے, نہ تمہیں کسی تکلیف کو دور کرنے کا اور نہ کسی بدلہ دینے یا لینے کا, یعنی کہ جن جھوٹے معبودوں کو تم پکارتے ان کی کوئی حیثیت نہیں. سورۃ الحج ہے, اس میں 18 پارے میں, اس کے 17 پارے میں, اس کے آخر میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جن جھوٹے معبودوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ بیچارے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, مکھی ان کے نذرانوں میں سے کچھ چڑھاووں میں سے کچھ اٹھا کر لے جائے تو بیچارے واپس بھی حاصل نہیں کر سکتے. تو فرمایا کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کا کوئی اختیار نہیں. یاد رکھیے انسان اللہ کے مقابلے میں اپنے جیسے انسانوں کو پکارے، انسان اللہ کے مقابلے میں اپنے جیسے لوگوں کو، انسانوں کو یا دیگر مخلوقات کو صاحب اختیار سمجھے، تو یہ بے وقوفی ہے انسان کی. کل نفع نقصان کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب وہ مٹی سے بنائے ہوئے بت ہوں یا جیسے یہود و نصارہ نے انبیاء کو ان کی قبروں کو سجدے بھی کیے وہ طرز عمل ہو، یا کسی اور مخلوقوں کو پکارنے بیٹھ جائے، تو وہ ایسے ہی ہے کہ ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا بھی کمزور ہے اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی انتہائی بودہ اور کمزور ہے. فرمایا کہ اولئک یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ تو خود رب کے حضور وسیلہ یعنی قرب تلاش کرتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ مٹی کے بنے ہوئے بتوں کے علاوہ انبیاء اور اولیاء کو بھی پکارا جاتا رہا ہے ماضی میں. قرآن حکیم اس کی نفی کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایات ہیں اور آپ کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں یہ باتیں روایات میں موجود ہیں احادیث میں، کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اپنے نبیوں کی قبروں پر جا کے سجدے کرتے تھے، یہ رویے اختیار کرتے تھے جو صرف اللہ کے لیے جائز. فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ جن کو تم چھوڑ کر اللہ کے سوا اوروں کو، جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ان کا اپنا حال تو یہ ہے، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود اپنے رب کے حضور وسیلہ یعنی قرب تلاش کرتے ہیں. وہ انبیاء ہوں اولیاء ہوں، وہ تو خود اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارنے کی تمہیں اجازت نہیں. ایہم اقرب، کے کون زیادہ قریب ہے، ویرجون رحمتہ، اور وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ویخافون عذابہ، اور اس اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذابک ربک کان محذورا، بے شک تمہارے رب کا عذاب ایسا ہی ہے کہ جس سے ڈرنا چاہیے. اس کے بعد آیت نمبر 58 میں بتایا گیا کہ قیامت سے پہلے پہلے ہر نافرمان بستی اس کو ہلاک کیا جائے گا یا اسے سخت عذاب اللہ کی طرف سے دیا جائے گا. یہ بات تو اللہ تعالیٰ کے ہاں طے شدہ ہے، ماضی میں بھی ناہنجار نافرمان اقوام کو اللہ کی طرف سے مٹایا جاتا رہا ہے. ہاں اللہ کی ایک ترازو ہے، اور سورۃ الرعد میں آیت نمبر 16 و 17 میں حق اور باطل کی کشمکش کی مثالیں بیان ہوتی ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی شے ہے وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے. قوموں کے عروج و زوال میں اللہ کی کوئی ترازو ہوگی جس میں اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کب تک کسی قوم کا مجموعی اعتبار سے موجود رہنا نفع کا باعث ہو سکتا ہے نقصان کے مقابلے میں، تب تک تو اس کی مہلت باقی رہتی ہے. پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب اس کا مجموعی معاملہ نقصان کا باعث ہو حتمی اعتبار سے، تو وہ قومیں مٹا دی جاتی ہیں. پچھلی قوموں کے حالات ہم پڑھتے رہے، آج بھی زمین پر کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی تنبیہات، اس طرح کی وعیدیں اور ڈراوے وارننگ آیا کرتی ہیں، کہیں زلزلوں کی صورت میں، کہیں سونامی کی صورت میں، کہیں سیلاب کی صورت میں، کہیں اور اعتبارات سے، تاکہ لوگ سنبھلیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. ورنہ اللہ کی یہ وعید، یہ ڈراوا، یہ وارننگ موجود ہے کہ نافرمان بستی کوئی بھی ہو ہلاک ہوگی یا اللہ کے عذاب کا شکار ہوگی. یہ بات کتاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے طے ہے اور لکھی ہوئی ہے. فرمایا کہ ہمیں نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ پچھلے لوگوں نے جھٹلایا. یہ موضوع ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. فرمائشی معجزہ لوگ مانگتے تھے نا، جیسے کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی مانگی، دے دی گئی، نہیں مانے، برباد کر دیے گئے. تو پچھلے لوگوں نے بھی مطالبات کیے اور جب دکھایا گیا معجزہ اور نشانی تو نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوئے. یہ مشرکین مکہ بھی مطالبہ کرتے تھے، ایسا کر کے دکھا دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ویسا کر کے دکھا دیجئے. بتایا گیا کہ اگر تمہاری فرمائش پر کوئی معجزہ آ گیا بھی اور تم نے قبول نہ کیا، تو پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرو، تمہارا انجام بھی کچھ ان سے برا نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مشاہدہ نبی کریم کو کرایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورت کے آغاز میں معراج کے واقعے کی طرف اشارہ تھا نا، اس کا زمینی سفر جو ہوتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فتنہ یعنی آزمائش تھی، اور ایک درخت ہے قرآن کا، قرآن میں جس کا ذکر ہے، جس پر لعنت کی گئی ہے، اس کو بھی لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا گیا. یہ گفتگو آیت نمبر 60 میں ہے کہ رات کے قلیل حصے میں زمینی سفر بھی ہو گیا، آسمانوں کا سفر بھی ہو گیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اور یہ واقعہ لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا، آزمائش کا ذریعہ بن گیا. جن کو تو آپ کی رسالت کی صداقت پر ایمان کامل تھا، انہوں نے کہا یہ تو بالکل برحق ہے، باقی لوگوں نے معاذ اللہ مذاق اڑانا شروع کر دی، یہ فتنہ ہو گیا. اور جو درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی وہ زقوم کا درخت ہے، تھور جس کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے، شدید بدبودار، کہ اس کے رس کا ایک ڈول اگر دنیا میں بہا دیا جائے تو ساری دنیا میں بدبو ہو جائے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. یہ ہوگا وہ درخت جو وہاں پہ گناہگاروں کو جہنم میں کھانا پڑے گا، اور اس سے ان کے گلے کے اندر جب وہ کانٹے وغیرہ پھنسیں گے تو اتارنے کو کھولتا ہوا گرم پانی ہی ان کو دیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. دیکھیں یہ فتنہ کیسے ہے، درخت بتائے گی کہ یہ درخت جہنم کی جڑ میں ہوگا. اب جہنم میں تو ہوگی آگ، اور وہاں پہ لکڑی کا کیا سوال، آگ تو لکڑی کو جلا دیتی ہے، مگر یہ قانون بندوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے قانون اپلائی نہیں ہوتا. ان قوانین فزیکل لاز، فزیکل فینومینا، ان کے پابند ہم لوگ ہیں، اللہ ان کا پابند نہیں ہے. آگ جلاتی ہے، یقیناً جلاتی ہے، مگر ایک وقت آگ کو اللہ نے روک دیا، ابراہیم کو نہ جلائے تو اس نے نہ جلایا، سلامتی بن گئی. پانی اپنے لیول کو، اپنی سطح کو برقرار رکھتا ہے، یہ فزیکل لا ہے، مگر اللہ کا حکم تھا، وہ دریا، وہ سمندر پھٹ گیا اور اس کے بیچ سے موسیٰ علیہ السلام لاکھوں لوگوں کو لے کر نکل گئے. پیچھے فرعون آیا، اللہ کا حکم ختم، اب وہ مل گیا، اس کو غرق کر دیا. تو اللہ کے لیے فزیکل لاز کی پابندی نہیں. آج کے دور میں ایک بہت بڑا معرکہ ہے ایمان اور مادیت کا، یا مادہ پرستی اور ایمان کا معرکہ، ظاہر پرستی کے اندر مبتلا ہو جانا، یہ سارے ظاہر کے اندر جو قوانین ہیں، فزیکل فینومینا، فزیکل لاز ہیں، مادی قوانین ہیں، ان کو سائنس نے دریافت کر کے بتا تو دیا، مگر ان کو بنانے والے رب کائنات کی معرفت انسان کو سائنس نہیں دے پا رہی، یا انسان لے نہیں پا رہا. سائنس کی بہت کچھ تحقیقات سے بہت کچھ واضح ہو رہا ہے، سمجھنا آسان ہو رہا ہے، رب کائنات کو پہچاننا آسان ہو رہا ہے، مگر انسان ظاہر پرستی کے فریب میں مبتلا ہو کر اس ظاہر کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے اور رب کائنات کو فراموش کر کے اس کا انکار کر دیتا ہے. اللہ ان فزیکل لاز کا پابند نہیں ہے، بندے ان فزیکل لاز کے پابند ہیں. تو دوسرا فتنہ کیا ہوا کہ یہ جہنم کے بیچوں بیچ کیسے ایک درخت اگے گا، یہ فتنہ لوگوں کے لیے ہو گیا. فرمایا کہ یہ معاملہ اللہ کی طرف سے ہے، مگر ان لوگوں کی طغیانی میں، سرکشی میں اور اضافہ ہوتا ہے. یہ ہر دھرم قسم کے لوگ اللہ کی آیات کے انکار کی روش میں ہی مبتلا ہیں. اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کے ساتویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اور چوتھی مرتبہ اس مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور ابلیس کا تذکرہ آ رہا ہے. کل 7 مرتبہ آدم علیہ السلام کا واقعہ اور ابلیس کا تذکرہ قرآن میں ساتھ ساتھ آتا ہے، 7 مرتبہ. چوتھی مرتبہ قرآن کی بالکل نصف پہ ہم پہنچے ہیں، تقریباً ہم پڑھ رہے ہیں اس واقعے کو. فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. باقی سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 50 میں، کان من الجن، یہ ابلیس جنات میں سے تھا، اس لیے اس نے رب کی نافرمانی کی. فرشتہ نہیں تھا، مگر تھا بڑا عبادت گزار، فرشتوں کی صفوں میں پہنچا ہوا تھا، اور جب حکم دیا گیا تو یہ بھی حکم میں شامل سمجھا گیا، مانا گیا. اس نے سجدہ نہیں کیا. اس نے کہا کہ جس کو اے اللہ تو نے ہاتھ سے بنایا، اس کو میں مٹی سے بنایا، اس کو میں سجدہ کاہے کو کروں؟ جیسے دیگر مقامات پر آتا ہے کہ مجھے بنایا آگ سے اور آدم کو بنایا مٹی سے، آدم کو بنایا مٹی سے، مجھے بنایا آگ سے، آگ جلاؤ تو اوپر جائے، مٹی نیچے پڑی رہ جائے، میں اعلیٰ اور یہ ادنا، میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو سجدہ کاہے کو کروں؟ یہ ہے تکبر، جس پر پہلے بھی گفتگو ہوتی رہی، بار بار ہوتے رہنی چاہیے. کیوں یہ اکڑ، یہ بڑائی، یہ تکبر، یہ فخر، یہ غرور، یہ انانیت، یہ ہمارے اندر آ ہی جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے. یہی حرکت شیطان نے کی تھی اور اللہ کی رحمت سے اس کے دربار سے دور اور راندے درگاہ ہو گیا تھا. تو فرمایا کہ اس نے یہ کہا کہ میں آگ سے بنا اور یہ مٹی سے بنا, میں اعلیٰ ہوں یہ ادنا ہے, میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو سجدہ کیوں کروں. یہ گفتگو دیگر مقامات پر آتی ہے. یہاں کچھ اور باتیں ہیں. اس نے کہا کہ اللہ تو دیکھ تو صحیح, تو یہ ہے وہ آدم کرمت علیہ جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دے دی, لئن اخرتنی الی یوم القیامت لاحتنکن ذریته الا قلیلا, اگر تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے تو میں اس کی اولاد کو چند ایک کے سوا جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا. اگر تو مجھے موقع دے دے قیامت تک کے لیے تو میں اس کی اولاد میں سے چند ایک کے سوا ہر ایک کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا. لفظ آیا لاحتنکن, اسی سے ایک لفظ استعمال ہم کرتے تحنیک. سنا ہے کبھی ہمارے کہتے گھٹی دینا بچے کو, یہ وہی تحنیک ہے. تحنیک کیا ہوتی ہے, کسی بزرگ آدمی سے وہ کھجور تھوڑی سی چبا لے اور بچوں کے بچے کے تالو پر لگا دے, بشرطے کہ بچہ اس پوزیشن میں ہو کہ یہ ممکن ہو. بعض اوقات کچھ لوگ زیادہ شدت پسند ہو جاتے ہیں, بچہ پڑا ہے انکیوبیٹر میں, ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی نہیں نکال سکتے, کہ نہیں نکالو تحنیک کرنی ہے. یہ کوئی دین نہیں ہے میرے بھائی. جب آسانی سہولت ہو تب کر لیں, فوری ممکن ہے فوراً کر لیں اگر بچے کی پوزیشن ایسی. اور اگر وہ ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ بچہ کمزور ہے اور آپ اس پہ کھجور نہ دیں تو شہد چٹا کے کر لیں. مراد یہ کہ بزرگ آدمی سے بچے کی گھٹی دلانا, تحنیک کرانا اور اس کے لیے اللہ کے حضور دعا کرانی چاہیے. شیطان جڑ تک میں جا کے حملے کرتا ہے اور اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جڑ تک کے مقابلے کی تلقین ہمیں فرمائی ہے. یہ بات پہلے بھی آئی ہے کہ زوجین کا جب تعلق قائم ہوتا ہے اس موقع کی دعائیں سکھائی گئی. شادی بیاہ کے اوپر فضول اخراجات, حرام اخراجات, غلط اخراجات, پتہ نہیں کیا کیا دھندے کرتے رہتے, معاف کیجئے گا شریعت کیا کہتی ہے, 15 منٹ میں پڑھا جا سکتا ہے. وہ معلوم کرنے کی توفیق نہیں ملتی لوگوں کو, وہ معلوم کرنے کی فرصت نہیں. فرنیچر کی تیاری سال بھر پہلے, لون کی بکنگ 2 سال پہلے, رشتے کی تلاش 5 سال پہلے, جہیز کی تیاری 5 سال پہلے. عجیب بات ہے. اور دین کی رہنمائی الا ماشاءاللہ, 10 روپے کا کتابچہ بھی لینے کو تیار نہیں. کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ کر آدھا گھنٹہ بیٹھ کے سمجھا جا سکتے لیکن وقت ہی نہیں ہمارے پاس. اچھے بھلے لوگوں سے پوچھتے بھائی آپ کو پتا ہے دعا کیا پڑھی جاتی ہے, ارے اس ٹائم بھی دعا پڑھنی چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کہتے ہیں جو شوہر بیوی کا تعلق ہے اس ٹائم بھی دعا پڑھنی چاہیے, اس ٹائم بھی دعا پڑھنی چاہیے. اس ٹائم کی دعا بھی سکھائی گئی, اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا, اے اللہ ہم دونوں کو شیطان سے بچا. اور جو اولاد رزق, اولاد کو رزق بھی کہا گیا, جو رزق یعنی اولاد تمہیں عطا فرمائے اے اللہ اس کو بھی شیطان کے حملے سے بچا. اب وہ کس تعلق کے موقع پر, کس نطفے کے کس جز سے کب کہیں جا کر کوئی اولاد پیدا ہوگی نا, لیکن اس کو بھی شیطان کے حملے سے بچانے کے لیے آج دعا سکھائی جائے. اور جب وہ تعلق کی تکمیل ہو جائے اس موقع کی بھی دعا سکھائی گئی, وہ پڑھنی چاہیے یاد کرنی چاہیے. اس موقع پر بھی دعا سکھائی گئی. دین کیسا ہے, بچہ دنیا میں آ گیا دائیں کان میں اذان دو, بائیں کان میں اقامت کہو, ابھی سے ڈالو اس کی جڑ تک اللہ کے کلام کو, اس کی بات کو ڈالو. بچہ کچھ بولنے کے قابل ہو گیا, اما اما ابا ابا کر رہا ہے, پہلے اس کو اللہ اللہ سکھاؤ. ہاں کوئی جملہ کہنے کے قابل ہو گیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. کھیل کود بھاگ دوڑ کے قابل ہو گیا, 7 سال کا ہو گیا نماز کی تلقین کرو, 10 سال کا ہو گیا تو اس کی عادتیں سیدھی ہو جانی چاہیے, بستر علیحدہ کر دو, ایک بستر پر دونوں کو نہ سلاؤ اولادوں کو, اور اس پہ سختی کرو اگر وہ نماز ادا نہیں کر رہا. تو شیطان نے تحنیک کرنا استعمال کیا, یہ گھٹی دلانا اس شیطان کا وار روکنے کے لیے. ماں باپ کو بھی دعا سکھائی گئی, بچہ دنیا میں آگے تب بھی اس کی تلقین کی گئی. تو اس نے کہا کہ اللہ کا تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک کے لیے تو میں یہ آدم کی ساری ہی اولاد کو سوائے چند ایک کے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا. اللہ نے کہا کہ جا, جو کوئی تیری پیروی کرے گا ساروں کے ساروں سے جہنم کو بھر دوں گا, تمہاری سزا جہنم کی آگ ہے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ, اور پھسلا لے جس پر تیرا زور چلے اپنی آواز کے ذریعے سے, اور اپنے ان پر سوار اور پیادے اپنے لشکر کو بھی لے کر چڑھ دوڑ اور ان کو شریک کر لے، ان کے معاملات میں شرکت کر لے، مال میں بھی اور اولاد میں بھی، اور وعدے دیتا رہے ان کو۔ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے یہ وعدے صرف دھوکے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ شیطان کے کچھ حملوں کا یہاں ذکر آیا۔ اللہ نے ہی اس کو پیدا کیا، اللہ ہی نے اس کو مہلت دی، اللہ کی مشیت۔ وہ ہمارا دشمن ہے، اللہ نے بتا دیا۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اس کی دشمنی اختیار کرو۔ دشمن سمجھو اسے، کیا کرے گا وہ؟ تمہیں پھسلائے گا اپنی آواز کے ذریعے سے۔ شیطان کی آواز کیا ہے؟ صحابہ کرام فرماتے یہ موسیقی، یہ گانے باجے، یہ شیطان کی آواز، ان کو سن کر، ان محفلوں میں بیٹھ کر، ٹیلی ویژن پر ان کو دیکھ کر، لائیو کانسرٹس میں شریک ہو کر۔ اللہ تو یاد نہیں آتا، ہاں وہ کبھی راک اینڈ رول ہوتا تھا، کبھی وہ ڈسکو ہوتا تھا، آج کچھ اور نئے نام آ گئے ہوں گے، اللہ عالم، اللہ بہتر جانے۔ وہ گانے والا اپنے کپڑے بھی پھاڑ لیتا ہے، یہ شیطنت، آپے سے باہر ہو جانا۔ وہ لڑکیاں اور لڑکے جو کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ اچھل کود کرنا شروع کر دیتے، باپ کے سامنے شاید وہ حرکت کرنا، مسلمان کم از کم پسند نہ کرے گا، مگر وہاں کانسرٹ میں شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں وہ اسٹینڈ ہوتا ہے مائک کا، اس کو اٹھا کے پھینکا جاتا ہے، یہ شیطنت نظر آتی ہے وہاں پر، اچھل کود اور یہ سارا کیا ہے؟ اس کیفیت میں اللہ تو یاد نہیں رہتا بندے۔ یہ ہے شیطان کے حملوں کا ایک بہت بڑا ہتھیار، اس کی آواز، جو صحابہ کرام میں سے عظیم اکثریت فرماتی ہے کہ اس سے مراد گانے باجے ہیں، اور آج گانے مسجدوں میں بھی آ گئے ہے نا، موبائل فون پر ہیں کہ نہیں؟ تمیز کے دائرے والی موبائل فون کی ٹونز پتہ نہیں کیوں نہیں لگاتے، تو گانے کی اور ناچ گانے کی ٹون لگا کر اپنا بھی ایمان خراب کرتے ہیں، دوسروں کا بھی خراب کرتے ہیں۔ اور مسئلہ صرف مسجد کا نہیں ہے میرے بھائی، قبرستان گئے اور بچ گیا کسی کا، پھر شرم کے مارے نگاہ نیچے ہوتی ہے۔ تو بھائی ایک ہی دفعہ انسان بنو، سیدھی کر لو نا ٹون اس کی۔ اب اسکول میں بھی گانے، کالج میں بھی گانے، یونیورسٹی میں بھی گانے، گھر میں بھی گانے، دکان پر بھی گانے، کاروبار میں بھی گانے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر مین میں بھی گانے، وہاں بھی وہ موبائل فون بج رہے ہوتے، دھڑل لے کے ساتھ میوزک کی ٹون بج رہی ہوتی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر شیطان غالب نہیں آئے گا تو کیا ہو، ہم اللہ کے ولی بنیں گے پھر کیا؟ گانے باجے، ٹیلی ویژن 24 گھنٹے دکھا رہا ہے، 24 گھنٹے بتا رہا ہے، 24 گھنٹے جاری ہے سارے کا سارا دھندا۔ یہ ہے شیطان کا حربہ، اس میں لگا کر پھنسا کر وہ یاد الہی سے غافل کرے گا، دور کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے یہ موسیقی، یہ گانے باجے ایسے ہی دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں جیسے پانی زمین کے اندر جا کر وہاں سے گھاس کو، فصل کو اندر ہی اندر اگاتا ہے اور وہ نکل آتی ہے، اندر ہی اندر کام ہوتا ہے، نظر بھی نہیں آتا۔ یہ گانے باجے اندر ہی اندر اترتے ہیں اور اللہ کی یاد نکلتی ہے، شیطنت پیدا ہوتی ہے اور انسان اللہ سے دور ہو کر نافرمانیوں پر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب تو اسکولوں میں میوزک کی کلاس ہوتی ہے، ڈانس کی بھی کلاس ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھ لیں ہمارے بچے بچیاں کہاں پڑھ رہے ہیں بھائی، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا گا رہے ہیں، کیا دیا جا رہا ہے ان کو انپوٹ۔ پھر کیا یہ بیچاری اولاد صدقہ جاریہ بنے گی ہمارے لیے؟ اس کو تو خود انگارے لالا کے دیے جا رہے، لالا کے ٹیلی ویژن پر دکھائے جا رہے، لالا کے ڈی وی ڈیز میں دکھائے جا رہے، کھلا انٹرنیٹ کا استعمال اس کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، انکنٹرولڈ۔ کیا ہو رہا ہے؟ 24 گھنٹہ یہ شیطانی آوازیں، شیطانی چرخے، شیطانی ہتھکنڈے، اسی میں اولاد، اسی میں نسل لگی ہوئی، اور نتائج اللہ اپنے زمان میں رکھے۔ اب یورپ اور امریکہ کی مثالیں دینے کی ضرورت بھی نہیں، ادھر جو آزاد منش، فری سوسائٹی کی باتیں ہو رہی، مرد و زن کے اختلاط کی باتیں ہو رہی، مکس گیدرنگ کا دھڑلے کے ساتھ اظہار در اظہار، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، کوئی پابندیاں نہیں، دھڑلے کے ساتھ ناچ گانے سب کچھ ہو رہے ہیں، تو بھائی پیٹرول کو تیلی دکھائیں گے تو بھڑکے گا نا۔ اب وہ نتائج سامنے آ رہے ہیں، سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ہے یہاں سے دھندا شروع ہوتا ہے۔ تو شیطان اس کو کہا کہ جا اپنی آواز سے جس پر تیرا زور چلے پھسلا لے، اور اپنے سوار اور اپنے پیادے پہ چڑھا کر لیا. یہ سوار اور پیادے سے مراد شیطان کے ایجنٹس ہیں. شیطان اکیلا نہیں, ایک تو ہے عزازیل ابلیس, سب کا گرو, سب سے بڑا. ایک میرے ساتھ, آپ کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ ایک لگاؤ. پوچھا یہ آپ کے ساتھ دکھا؟ ہاں, مگر میں نے اس کو مسلمان کر لیا. اور یہ وجود میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اور مسجد میں زیادہ حملہ آور ہوتا ہے, قرآن پڑھنے کے موقع پر زیادہ حملہ آور ہوتا ہے. عجیب بات ہے نا, کیا ادب ہے قرآن کا. جب قرآن کی تلاوت شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. کیوں؟ ادھر ملے گا, جو اس کے دھندوں پہ لگے وہاں تھپکی دے کے نکل جائے گا, ادھر آئے گا. ادھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہ سکے. نماز میں خیالات لے کر آئے گا, کبھی وکٹوں کے, کبھی شیئرز کے, اسٹاکس کی ریٹس کے, کبھی اور دھندے. صحابہ کرام عرض کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا ایمان کی علامت ہے. یہ ایمان کی علامت کیسے؟ کہ چور کہاں چوری کرے گا؟ جہاں کوئی روکڑا کوئی مال ہوگا تبھی تو چوری کرے گا نا. کنگلوں کے گھر میں کون ڈاکہ ڈالے گا بھائی؟ آج کل تو چور اور ڈاکے بھی پلان سے کیے جاتے ہیں نا, چوری اور ڈاکے کے معاملہ. چور وہاں چوری کرے گا جہاں کچھ اس کو ملنے کا امکان ہے. شیطان کدھر آئے گا؟ جہاں کہیں ایمان کی پونجی موجود ہے. ڈٹے رہیں, لڑے اس سے, ہمت نہ ہارے. ادھر زیادہ آئے گا لیکن لڑنا ہے, ڈٹے رہنا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوگی. اور شیطان قرآن کہتا ہے اس کے متعلق, قرآن کی آخری آیت, ترتیب کے اعتبار سے آخری آیت, من الجنتی والناس, اکیلا نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی اس کے ایجنٹ جنات میں سے بھی, اور اس کے ساتھ ہی اس کے ایجنٹ انسانوں میں سے بھی. اب کیا کریں؟ تو انسانوں میں سے جو اللہ کے ایجنٹس ہیں, جو اللہ والے ہیں, اللہ کے نیک بندے, ان کے ساتھ جڑنا, اجتماعیت میں آنا, جماعت کی زندگی اختیار کریں گے تو حدیث بات ہے کہ شیطان کے حملوں سے بچو گے انشاءاللہ. ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرو گے, ساتھ ہی ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں گے تو شیطان کے حملے سے بچنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہم انا نعوذ بک من الشیطان الرجیم. اے اللہ, ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں شیطان مردود کے حملوں اور شرور سے. آگے فرمایا کہ وشارکہم فی الاموال والاولاد, ان کے مال اور اولاد میں شریکہ کر لیں. شیطان مال میں کیسے شامل ہوتا ہے؟ مال حرام میں شیطان کا حصہ پکا ہوتا ہے. حلال کا حکم اللہ کی طرف سے ہے, حرام کی دعوت شیطان کی طرف سے ہے. مال حرام منحوس ہے, ملاوٹ کے ذریعے آ رہا ہو, دو نمبر کا ایک نمبر کہہ کے آ رہا ہو, جھوٹے ڈاکیومنٹس دکھا کر کوئی اسائنمنٹ لے کر پیسے کمانے کی بات آ رہی ہو, سود خوری ہو, جوا ہو, سٹا ہو, ہاں دھوکہ دے کر کمانے والی بات ہو, ہولڈنگ ذخیرہ اندوزی کر کے کمانے والی کی, جتنے حرام کے دھندے ہیں یہ شیطان کا عمل ہے. لیکن شیطان کے متعلق قرآن کہتا ہے فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان نے ان کے اعمال ان کو مزین کر کے دکھا دیے. تو حرام بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے, او بڑا بنگلہ بن گیا بھائی, بڑی گاڑی میں گھوم رہا ہے انسان, بڑا روپ دبدبا ہے, شادی پر بھی لاکھوں کروڑوں لگا دی, کیا بات ہے اس کی دی. مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ حلال اور حرام, پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے. ولو اعجبک کثرت الخبیث, چاہے خبیث کی ناپاک کی کثرت تمہیں کتنا ہی متاثر کرے, ناپاک اور پاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ ساری گندگی یہ شیطان کی طرف سے ہے, مگر وہ اس گندگی کو, اس حرام خوری کو, حرام کے مال کو, حرام کی بنیاد پر ملنے والی جائیداد کو اور دنیاوی اسباب کو بڑا مزین کر کے دکھاتا ہے. مگر دراصل یہ جہنم کے انگارے ہیں جو انسان اپنے لیے کل کو تیار کر رہا ہوتا ہے. جیسے کہ حدیث میں آیا مال حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ تعالی حرام کے سارے دھندوں سے بچائے. اب تو نئے نئے دھندے آ گئے نا, قوم کا پیسہ لوٹو حرام خوریاں کرتے ہیں حکمران, بھتے لینے والے حرام خوریاں کرتے ہیں, پلاٹوں پہ قبضہ کرنے والے حرام خوریاں کرتے ہیں, غریب کے دکان سے مال لوٹنے والے حرام خوریاں کرتے ہیں. ایسے حرام خوروں کو یاد رکھنا چاہیے, یہ چار چار دن کی زندگی ہے, یہ موج اڑانے کے لیے نہیں دی گئی، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی لاٹھی بے آواز ہے. آج کسی کمزور پر تمہارا داؤ چل گیا، مگر اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ طاقتور ہے. اللہ کرے کہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچے جو حرام خور ہیں، جو بھتے لیتے ہیں، جو پلاٹوں پہ قبضہ کرتے ہیں، جو غریبوں کی دکانوں کا مال لوٹتے ہیں، جو مظلوم کو لوٹتے ہیں. اللہ کرے کہ ان کو سمجھ آئے کہ کل موت آنی، اللہ کو جواب دینا ہے. بڑا نشہ آ جاتا ہے دولت کا، بڑی حرام کے اندر اٹریکشن نظر آ جاتی ہے، مگر یہ شیطان کا عمل ہے. اس حرام خوری والے عنصر میں شیطان مال میں شامل ہو جاتا ہے، اور جب شیطان شامل ہو گیا تو ظاہر بات ہے کہ رحمان کی توفیق، رحمان کی برکت انسان کو نہیں مل سکتی. اور کہا کہ شریکہ کر لیں ان کی اولاد میں. اولاد میں شریکہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کی اولاد جب نہیں ہوتی تو وہ غیر شرعی طریقے اختیار کرتے ہیں، غیر شرعی طریقے اختیار کرتے ہیں اولاد کے حصول کے لیے، چاہے وہ کسی جگہ پر جا کر جو ہے وہ مزار والوں سے مانگنے کی بات ہو، یا وہ آج کل نئی نئی ٹیکنالوجی جس میں غلط طرز عمل بھی شامل ہے اس کا حصول ہو. جو بھی ذرائع غیر شرعی اولاد کے حصول کے لیے اختیار کیے جا رہے، یہ شیطان کی طرف سے طرز عمل ہے. اسی طرح اولاد سے بڑی محبت ہے، اچھی بات ہے، لیکن اولاد کو فتنہ بھی قرار دیا گیا. قرآن نے کہا سورہ تغابن آیت نمبر 14 آیت نمبر 15 میں، سورہ تغابن آیت نمبر 15 میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال تمہاری اولادیں فتنہ اور آزمائش کا ذریعہ ہیں. ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں بس اس دنیا ہی کی محبت میں لگا دے، بس اسی اولاد کی ترقی، دنیاوی ترقی، دنیا ہی کی کامیابی کے پیچھے پڑے رہو، اور اس میں پڑ کر حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دو، تو یہ شیطان نے شرکت کر لی اولاد کے حوالے سے تمہارے معاملات میں. یہ دھندے ہیں شیطان کے ساتھ. شب و روز کے معاملات میں اکثر یہ شیطان ہم پر حاوی دکھائی دیتا ہے. ذرا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ان آیات کی روشنی میں سوچیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم شیطان کے راستے پر چل پڑے ہیں، جبکہ ہمیں راستہ کس کا اختیار کرنا چاہیے؟ رحمان کا. اللہ تعالی ہمیں رحمان والے صراط مستقیم والے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور شیطان کے حملوں شرور سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگلی آیت بہت پیاری، بہت قیمتی ہے. فرمایا آیت نمبر 65 میں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے بندے ہیں، یہ بڑا زور ہے الفاظ، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. شیطان پھونک مار سکتا ہے، برغلانے کی کوشش کر سکتا ہے، وسوسہ ڈال سکتا ہے، بہکانے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے، جو میرے ہو جائیں، میری طرف رجوع کر لیں، بس تیرا زور ان پر نہیں چلے گا. معلوم ہوا اس شیطان کا مقابلہ ہم اپنے بل بوتے پر نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ رب العالمین کی پناہ میں نہ آ جائیں. وہ ہی شیطان کا بھی خالق ہے. جب اس رب العالمین کی پناہ میں آ جائیں گے تو یہ شیطان ہمارا بگاڑ کچھ بھی نہیں سکے گا. وہ اللہ کے بندے، جو اس کے بندے واقعتاً بن جائیں، جو اس کی پناہ میں آنے کی کوشش کر لے، جو اس کی طرف پلٹ آئیں، جو اس کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اے اس ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. وکفا بربی کا وکیلا، اور آپ کا رب کارساز ہونے کے اعتبار سے، کافی ہو جانے کے اعتبار سے کافی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ تمہارا رب ہے جو یہ دریاؤں سمندروں میں کشتیوں کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو. یہ باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں. یہ کتنے بڑے بڑے تجارتی راستے اللہ نے سمندروں میں دے دیے، اور مچھلیوں کے ذریعے کتنا بڑا اور دیگر خوراک کتنی عطا فرما دی، پھر اسی میں سے موتی نکالے جاتے ہیں، پھر تجارت کے بڑے بڑے روٹ سے تجارت کا بہت بڑا معاملہ انہی اسفار جو کہ دریاؤں کے ذریعے ہوتے، جہازوں کے ذریعے ان سے پورا ہوتا ہے. فرمائے کہ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرو. روزی کو جہاں بھی اللہ نے کہا اکثر کیا کہا؟ فضل کہا. آپ کو میری اور آپ کی، ہمیں ہماری قوت بازو کی بنیاد پر نہیں ملتا. بڑے بڑے انگوٹھے چھاپ میں ہماری پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، صحیح ہے، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے بےچارے وہ جوتیا رگڑ رہے ہوتے ہیں. یہ تو اللہ کی مشیت اور اللہ کا فیصلہ کہ کس کو کتنا عطا کرنا ہے یا ہونا ہے. مگر جہاں کہیں بھی فرمایا، فرمایا فضل تلاش کرو، جو تمہیں ملا اس کے فضل سے ملا. ہاں، حرام کمانے والے بھی اپنے گھروں کے باہر تختی لگاتے ماشاءاللہ جو اللہ نے چاہا، یہ غلط ہے. حرام کمانے والے بھی اپنے گھروں میں اور باہر تختی لگاتے ہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل میں سے، یہ غلط ہے. اصل فضل وہ ہے جو حلال کے ذریعے سے ملے، حرام کے ذریعے سے جو ملا وہ تو آزمائش در آزمائش سخت ہو گئی کہ جان چھوڑاؤ گے حلال پر آؤ گے تب فضل بنے گا، حرام کا مال کبھی فضل نہیں ہوتا. فرمایا کہ تاکہ تم اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو، وہ تم پر بہت رحم فرمانے والا ہے. مشکین مکہ کو سمجھائے گئے، جس میں رہنمائی آپ کے میرے لیے بھی ہے، جب دریا میں سمندر میں تمہاری کشتی پھنستی ہے کون یاد آتا ہے؟ اللہ. اس وقت مشکین مکہ تم لوگوں بھی، تم لوگ بھی کیا کرتے ہو؟ لات منات عزا سب کو پکارنا چھوڑ دیتے ہو، ایک اللہ کو پکارتے ہو. ہماری بھی گوٹ پھنستی ہے، کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو. اور جب گوٹ نکل گئی تو پھر ایسے بھولتے ہیں کہ شاید اللہ کو کبھی یاد ہم نے پکارا نہیں تھا، ہے نا ناشکرا انسان. یہ صرف مشکین مکہ کا بیان نہیں، یہ آج کے دور کے انسان کا ذکر بھی ہے جو اللہ کی نعمتوں سے استفادہ اور فائدہ تو اٹھاتا ہے مگر اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا. بتایا گیا دیکھو بے خوف نہ ہو جاؤ، اللہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر بھی تو دھسا سکتا ہے اور ایسی پتھر والی ہوا برسا دے کہ تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ تم دریا سمندر کے سفر میں اور دوبارہ ہوا تیز چلے، بھور میں پھنس جاؤ اور اللہ تمہیں غرق کر دے. کیوں تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے ڈرتے نہیں ہو؟ آج اللہ نے تمہاری گوٹ نکال دی، کل دوبارہ نہیں پھنس سکتی، کیوں بھول جاتے ہو، کیوں ناشکری کرتے ہو؟ اس کے بعد آخری آیت آیت نمبر 70 میں فرمایا، ساتویں رکوع کا اختتام ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو تکریم عطا فرمائی، عزت دی، اشرف المخلوقات بنایا. ہاں دو جگہ، ایک جگہ آتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا، فرشتوں سے سجدہ کرایا، اے انسان اپنی قدر کو پہچان، اور اس کو خشکی تری میں سواریاں دیں، بہترین پاکیزہ رزق عطا فرمائے، اور اپنی بہت ساری مخلوقات پر اللہ نے فضیلت دی. مگر فضیلت ذمہ داری کے ساتھ ہے، اس کی اطاعت اور اس کی عبادت کے تقاضے پورے کرو، فضیلت برقرار رہے گی، اور اگر اس کی اطاعت اور عبادت نہیں کرتے تو سورہ آراف میں ہم پڑھتے ہیں پھر انسان جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں اپنے دین کا فہم اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.